السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 6 مزدوروں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا ہے. پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنے خلائی پروگرام کو وسعت دینے کے لیے تیزی سے کام کرتے ہوئے چین سے نیا ملٹی مشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 حاصل کر لیا ہے. امریکہ کی ریاست ہوائی میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کے بعد لگ بھگ 1800 رہائشیوں کو علاقے سے انخلا کا حکم دے دیا گیا ہے. اور قرن افریقہ کے ملک جیبوتی میں قائم امریکی فوجی اڈے پر چین کی طرف سے لیزر حملے کو امریکی حکام انتہائی خطرناک اور شرمگیز قرار دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے چین کو جواب دے ٹھہرایا جائے گا. سویڈن کی اکیڈمی نے سن 2018 کے ادب کے نوبیل انعام کو ارکان کے اوپر جنسی زیادتیوں اور مالی بے قاعدگیوں کے الزامات کے بعد ملتوی کر دیا ہے. اور امریکی عہدیداروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ شمالی کوریا 3 امریکیوں کو اپنی حراست سے رہا کر دے گا. امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کرنے پر غور کر رہی ہے. نیو یارک ٹائمز نے جمعرات کے روز یہ خبر دی تھی. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل چند لمحے کے بعد. اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلام آباد سے ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی ہے کہ فزکس کے پروفیسروں اور قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں نے اسلام آباد میں سرکاری یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کرنے کے لیے کاروائیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے. یہ خبر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جناب اشتیاق صاحب، فرمائیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اشتیاق، آپ سن رہے ہیں ہماری آواز اور دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ ہماری پروڈیوسر گلرخ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا محمد اشتیاق سے. اس دوران کچھ خبریں جو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 6 مزدوروں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا ہے. ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے. لیویز حکام کے مطابق بلوچستان کے جنوب مغربی ضلع خاران کے علاقے لیجتھوک میں ایک موبائل کمپنی کے ٹاور پر کام کرنے والے 7 مزدوروں پر جمعرات اور جمعے کے درمیانی نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کی جب مزدور سو رہے تھے. فائرنگ سے 6 مزدور ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کے دستے جائے واقعہ پر پہنچے. حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو سول ہسپتال خاران منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی کاروائی مکمل ہونے کے بعد ہلاک شدگان کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقے میں روانہ کیا جائے گا. واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے قبول نہیں کی ہے. پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنے خلائی پروگرام کو وسعت دینے کے لیے تیزی سے کام کرتے ہوئے چین سے نیا ملٹی مشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 حاصل کر لیا ہے. چین سے حاصل کیا جانے والا MM-1 سیٹلائٹ 27 فروری کو پاکستان کے جیو اسٹیشنری آربٹ لوکیشن میں آیا ہے. چین اس وقت پاکستان کے ساتھ مختلف خلائی منصوبوں میں تعاون کر رہا ہے. اور ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد سے محمد اشتیاق سے ہمارا رابطہ اب بحال ہو گیا ہے. تو اشتیاق، ہم بات کر رہے تھے کہ فزکس کے پروفیسروں اور قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں نے اسلام آباد میں سرکاری یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کرنے کے لیے کاروائیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے. تو یہ خبر ہے آپ کے پاس، اور اس کی تفصیل بھی یقیناً آپ کے پاس ہوگی، تو ہمیں کچھ بتائیں گے.
جی، جو قومی اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی جس میں قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزکس کا نام ایک مسلمان سائنسدان الخزمی کے نام پر کرنے کی تجویز کی گئی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ شاید یہ نام جو ڈاکٹر عبدالسلام کا نام ایک فزکس نیشنل سینٹر فار فزکس ہے وہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, لیکن آج پھر حکومت کی طرف سے وضاحت آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. واضح رہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں دو شعبے ہیں, ایک تو شعبہ فزکس ہے اور وہ الگ ہے, اور ایک نیشنل سینٹر فار فزکس الگ ہے. اور نیشنل سینٹر فار فزکس جو ہے 2016 میں اس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام نیشنل سینٹر فار فزکس رکھا گیا تھا. آج قائد اعظم یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں, طالب علم ہیں اور سول سوسائٹی کے کچھ لوگ, انہوں نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا ہے اور احتجاج کیا. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ جو اقدام کیا گیا ہے یہ ناقابل قبول ہے. انہوں نے یہ تو اس بات پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ ڈاکٹر عبدالسلام نیشنل سینٹر فار فزکس کا نام تبدیل نہیں بھی کیا گیا ہے, لیکن جو دوسرا نام تبدیل کیا گیا ہے وہ بھی کسی پاکستانی سائنسدان کے نام پر رکھا جانا چاہیے تھا, نہ کہ صرف مذہب کی بنیاد پر کسی ایک ایسے غیر معروف مسلمان سائنسدان کے نام پر رکھ دیا جائے جس کے بارے میں آج کی نوجوان نسل یا طالب علم نہیں جانتے. تو یہ ان کا احتجاج تھا, یہ ایک معاملہ ہے جس پر ملک میں ایک بحث جاری ہے.
یعنی خبر کی تصدیق کیے بغیر ایک احتجاج شروع ہو گیا تھا.
خبر کی تصدیق تو یہ آپ نے بالکل درست الفاظ استعمال کیے, لیکن یہ بھی تھا کہ خبر تبدیل تو ضرور کیا گیا ہے ایک نام, اور ان کا کیونکہ مطالبہ تھا کہ جو نیشنل جو شعبہ فزکس ہے اس کا نام بھی پاکستانی سائنسدانوں کے نام پر رکھا جائے. اور ساتھ ان جو احتجاج کرنے والوں کا جو بنیادی نقطہ نظر تھا کہ ان چیزوں کو مذہب سے نہ جوڑا جائے, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اس شعبے میں کسی بھی سائنس کے شعبے میں خدمت سر انجام دی ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو, اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے اور ان معاملات کو مذہب سے اور تنگ سے ہٹانا چاہیے. اور یہ معاملہ اگر اسی طرح تنگ نظری رکھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اچھا, اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایک روز پہلے ہی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی اس بات پر احتجاج ہوا کہ وہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کیوں آویزاں ہے, تو یہ خبر بھی آئی تھی, آپ نے سنی ہوگی.
جی بالکل, جو ایک بڑی جامع ہے جس سے مسلمانوں کا خاص لگاؤ بھی ہے, وہاں پر ایک اس کے مرکزی ہال میں جو قائد اعظم کی تصویر ہے اور اس پر بعض جو وہاں کے طالب علم تھے جن کا تعلق ہندو برادری سے تھا انہوں نے احتجاج کیا اور پھر اس پر ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ دو جامعات دونوں ملکوں کی ان میں اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں.
اچھا, اسے ہٹ کے ایک بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ماں نے اپنی 5 ماہ کی بچی کو کسی مجبوری کے تحت فروخت کر دیا, یہ کیا خبر ہے؟
جی, ایک خاتون نے اپنی کم عمر بچی کو صرف اس بنیاد پر اسے فروخت کرنا پڑا کہ اس کے شوہر کا بھائی جو ہے اسے خون کا سرطان لاحق تھا اور ان کے لیے علاج کے پیسے نہیں تھے. اس بنیاد پر عبیدہ نامی خاتون جن کا تعلق افغانستان کے صوبہ فریاب سے ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو فروخت کر دیا. اس کے بعد جب یہ میڈیا پر خبر سامنے آئی تو پھر ایک ہلچل سی مچی اور بہت سے لوگوں نے صحافیوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. عبیدہ نے وائس آف امریکہ کے اشنا ریڈیو سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے یہ مجبوری میں کیا اور ایک انسانی جان بچانے کے لیے کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی بے بسی اور دکھ کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ وہ 2 دن تک سو نہیں سکیں اور انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا. جب یہ معاملہ افغانستان کے حکام کی علم میں آیا تو پھر بتایا جاتا ہے کہ صوبہ فریاب کے گورنر نے $420 ادا کر کے اس لڑکی کو دوبارہ اپنی والدہ سے جا ملایا. افغانستان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اس لڑکی کو خریدا تھا وہ ایک مقامی دکاندار تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو خریدا. افغانستان میں بچوں کی خرید اور فروخت دونوں ایک جرم بتائے جاتے ہیں.
شکر ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا, بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. تو یہ محمد اشتیاق تھے جو ہمیں مختلف خبروں کی تفصیل دے رہے تھے. اور اب کچھ خبریں جو میرے پاس ہیں. امریکہ کی ریاست ہوائی میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کے بعد لگ بھگ 1800 رہائشیوں کو علاقے سے انخلا کا حکم دے دیا گیا ہے. حکام کے مطابق یہ آتش فشاں جو مرات کو لاوا اگلنا شروع کر دیا تھا آتش فشاں کے پھٹنے سے چند گھنٹے قبل ہوائی میں زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے تھے، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5 ریکارڈ کی گئی۔ آتش فشاں پھٹنے کے بعد ہوائی کے گورنر نے علاقے سے رہائشیوں کے انخلا اور خالی ہونے والے گھروں کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈ کے دستے طلب کر لیے ہیں۔ قرنے افریقہ کے ملک جبوتی میں قائم امریکی فوجی اڈے پر چین کی طرف سے لیزر حملے کو امریکی حکام انتہائی خطرناک اور شرنگیز قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے چین کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ جمعے کے روز چین کی وزارت دفاع کے ایک مختصر بیان میں ان الزامات کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خاتون نے بھی کہا ہے کہ چین نے اس نام نہاد تنقید کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر کے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ سویڈن کی اکیڈمی نے سن 2018 کے ادب کے نوبیل انعام کو ارکان کے اوپر جنسی زیادتیوں اور مالی بے قاعدگیوں کے الزامات کے بعد ملتوی کر دیا ہے۔ اکیڈمی جو نیا انعام جیتنے والوں کو منتخب کرتی ہے، جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ یہ انعام اب سن 2019 میں دیا جائے گا۔ انتہائی باوقار ادارے نے یہ فیصلہ جمعرات کے روز اسٹاک ہوم میں اپنے ہفتہ وار اجلاس کے بعد کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات بھی کی کہ افغانستان میں دو بچوں کی ماں نے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی 5 ماہ کی بچی مہربان کو فروخت کر دیا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی تھی۔
افغانستان میں دو بچوں کی ماں نے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی 5 سالہ بیٹی مہربان کو فروخت کر دیا تاکہ علاج کے لیے اخراجات ادا کیے جا سکیں۔ افغان خاتون عبیدہ کے شوہر کے بھائی کو خون کے سرطان کا مرض لاحق ہے۔ عبیدہ افغانستان کے صوبہ فریاب کی رہائشی ہیں۔ عبیدہ نے وی او اے کے اشنا ریڈیو کے رپورٹر کو فون پر بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کا علاج کروانے کے لیے فروخت کی اور وہ 2 راتوں تک مسلسل روتی رہیں اور سو بھی نہیں سکیں، اور انہوں نے ایسا ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے کیا۔ سماجی میڈیا پر یہ خبر سامنے آنے کے بعد اس کا مقامی حکام نے نوٹس لیا اور صوبہ فریاب کے گورنر نے $420 ادا کر کے لڑکی کو دوبارہ اس کی والدہ سے ملا دیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قرن افریقہ کے ملک جیبوتی میں قائم امریکی فوجی اڈے پر چین کی طرف سے لیزر حملے کو امریکی حکام انتہائی خطرناک اور شرنگیز قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے چین کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
جمعے کے روز چین کی وزارت دفاع کے ایک مختصر بیان میں ان الزامات کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خاتون نے بھی کہا ہے کہ چین نے اس نام نہاد تنقید کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر کے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزارت دفاع کی ترجمان ڈینا وائٹ کا کہنا ہے کہ چین کے فوجی اڈے سے کم از کم 3 مرتبہ انتہائی طاقتور لیزرز فائر کیے گئے، جن سے 2 امریکی پائلٹوں کی آنکھوں پر معمولی سے زخم آئے۔ امریکی وزارت دفاع کی ترجمان وائٹ کہہ رہی ہیں کہ حقیقتاً یہ کارروائی کی گئی ہے اور یہ ہماری فضائیہ کے جوانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ ہم نے چین کی حکومت کو سرکاری طور پر آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ان واقعات کے بارے میں تحقیق کرے۔ اس واقعے نے چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو مزید بھڑکا دیا ہے، جبکہ تجارتی مسائل کے بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلے ہی سے تنازع چل رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہوائی کے ایک بڑے جزیرے میں آتش فشاں پھٹنے کے ایک روز بعد حکام نے لوگوں کو علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا ہے اور پناہ گاہیں کھول دی ہیں۔ آتش فشاں سے آسمان دھوئیں سے بھر گیا اور گرم لاوا بڑے جزیرے کے لیلانی علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عہدیداروں نے جمعے کے روز کہا کہ لوگ محفوظ علاقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہوائی کاؤنٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر موریس مینیا کا کہنا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت خاندانوں اور بزرگ افراد کا اندراج کر رہے ہیں، اگر کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے تو ہماری امدادی ٹیمیں اسے پناہ گاہ میں لے آتی ہیں، تعداد اب بڑھ رہی ہے، ہم سب لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہاں ان کے لیے جگہ ہے۔ یہ تھے ہوائی کاؤنٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر موریس مینیا کے الفاظ۔ اس سال امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کئی اعتبار سے زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سینیٹ اور ایوان نمائندگان کے اراکین کے لیے ملک دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، اور اگر ڈیموکریٹک پارٹی کو دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو ریپبلکن پارٹی سے زیادہ تعلق رکھنے والے صدر ٹرمپ کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہوں گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
حال ہی میں مشیگن میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے حزب مخالف ڈیموکریٹس پر سخت تنقید کی ہے۔ نومبر میں ڈیموکریٹس کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ سرحدوں کو کھلا اور جرائم کو بڑھنے کے حق میں دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نومبر کے کانگریس کے انتخابات کے لیے اپنے حامی ووٹروں کو ابھی سے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندیشہ ہے کہ ڈیموکریٹس کو ان انتخابات میں بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ ہمیں باہر نکل کر لڑنا ہوگا تاکہ ہم سینٹ اور ایوان نمائندگان میں اکثریت برقرار رکھ سکیں۔ میرے خیال میں ہماری ترقی کرتی ہوئی مضبوط معیشت سینٹ اور ایوان نمائندگان میں ہماری جیت کا سبب بنے گی۔ دوسری طرف ڈیموکریٹس ارب پتی ٹام اسٹیئر کی مدد سے اپنی انتخابی مہم کو تیز کر رہے ہیں۔ اسٹیئر کا خیال ہے کہ اگر ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اگلے سال صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔
We now know that this partisan fight has become a fierce battle for the soul of America.
ہمیں پتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور ہمیں یعنی امریکی عوام کو یہ جنگ ہر حال میں جیتنا ہوگی۔ تجزیہ کار جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ جائزوں کے مطابق صدر کی گھٹتی ہوئی عوامی مقبولیت کی وجہ سے نومبر کے انتخابات ریپبلکن پارٹی کے لیے مشکل ثابت ہوں گے۔ وہ بے حد کم تر سطح پر ہیں، ان کی عوامی مقبولیت 41-42% ہے۔ جن علاقوں میں ریپبلکن پارٹی کا غلبہ رہا ہے وہاں اب بھی صدر ٹرمپ کی حامیوں کی تعداد خاصی ہے، مگر ان کے مقابلے میں بہت سے ڈیموکریٹس تیزی سے آگے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ خصوصی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو شکست ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سے امیدواروں نے اگلے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے، اور اس طرح ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے راستہ مزید ہموار ہوا ہے۔ ڈیموکریٹک گروپ تھرڈ وے کے جم کیسلر کہتے ہیں،
That is a real sign of pessimism. Even the speaker has decided not to run for re-election.
یہ نا امیدی کی حقیقی علامت ہے، یہاں تک کہ اسپیکر نے بھی دوبارہ انتخاب نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے ہیں اس کے بعد ہونے والے خصوصی انتخابات میں ڈیموکریٹس نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے ماہر بل گیلسٹون کا کہنا ہے،
لوزنگ کنٹرول آف دی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز وڈ سٹاپ دی ایڈمنسٹریشنز لیجسلیٹو ایجنڈا ان اٹس ٹریک۔
اگر ایوان نمائندگان کا کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر موجودہ انتظامیہ کو اپنا ایجنڈا پورا کرنا محال ہو جائے گا، اور سینٹ میں اگر یہ اکثریت کھو بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی نامزدگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ اس سال ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے لیے مہم چلانے میں پیش رہیں گے، کیونکہ وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت نہ ہونے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان میں جاری 5 سالہ خانہ جنگی نے اس کے بہت سے شہریوں کو ہمسایہ ملک یوگینڈا میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ ملک سے بھاگنے والوں میں تنہا بچے بھی شامل ہیں۔ ان پناہ گزینوں میں سے نصف تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں۔ اس بارے میں ماریا ماریالو کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
یوگینڈا کا مہاجر کیمپ ان بچے بچیوں کے لیے صحرا میں نخلستان کی مانند ہے۔ جنوبی سوڈان میں جاری تشدد سے بھاگ کر آنے والے ان بچوں کی یادیں اب تک تازہ ہیں۔ ان میں سے ایک کم سن پناہ گزین کا کہنا ہے،
My father was shot in the war, and then my mother. I don't know where she went.
جنگ میں میرے والد کو گولی مار دی گئی اور پھر میری ماں, مجھے علم نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی. ہم شام تک اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ واپس نہیں آئی. گلی میں اپنے باپ کی لاش دیکھنے کے بعد 16 سال کا یہ کمسن اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر وہاں سے چلا آیا. اس بچے کا کہنا ہے,
We climbed into a car when the driver did not even know. After we reached,
ہم ایک کار میں سوار ہو گئے اور ڈرائیور کو اس کا علم نہیں تھا. جب ہم یوگینڈا اور سوڈان کی سرحد پر پہنچے تو ڈرائیور نے ہم سے پوچھا کہ تم سے کار پر سوار ہونے کو کس نے کہا تھا. ہم نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان بچوں کو کسی خاندان کو دے سکیں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے. ایک نوجوان خاتون جو خود بھی ایک بچے کی ماں ہے اب 8 بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ بچے ابھی تک صدمے میں ہیں. بیٹریس ٹومالو کہتی ہیں,
These unaccompanied minors. I feel pity for these unaccompanied minors because it also happened to me in the first war.
مجھے ان کم سنوں پر ترس آتا ہے کیونکہ پہلی جنگ کے دوران جب میرا باپ مر گیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. انہیں واقعی مدد کی ضرورت ہے. انہیں جنگ کے بارے میں علم نہیں ہے, سو انہیں یہ احساس ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اذیت اٹھا رہے ہیں. ڈینش ریفیوجی کاؤنسل کے باسل ڈراٹی کہتے ہیں کہ بغیر والدین کے بچے استحصال اور بدسلوکی کا آسان ہدف ہوتے ہیں. انہیں استحکام اور تعلیم کی اشد ضرورت ہے.
If the situation is left the way it is up to now, despite registering some improvements, we can actually lose that generation.
اگر صورتحال کو ایسے ہی رہنے دیا گیا جیسی یہ اب ہے تو ہم حقیقت میں اس نسل کو کھو سکتے ہیں. گو کہ کچھ بہتری ہوئی ہے, ان بچوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف خدمات کے لیے مختلف شراکت دار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید تعلیم ان کے زخموں کو بھرنے اور انہیں با اختیار بنانے کا ایک راستہ ہو. اقوام متحدہ کے مطابق جنوبی سوڈان کے 20 لاکھ پناہ گزینوں میں سے تقریباً 60% بچوں کی عمریں 18 سال سے کم ہیں. شام اور افغانستان کے بعد اپنے ملک سے یہ دنیا کا 3rd بڑا اخراج ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی عہدیداروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ شمالی کوریا 3 امریکیوں کو اپنی حراست سے رہا کر دے گا. پہلے صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں اس کا اشارہ دیا تھا, پھر ان کی قانونی ٹیم کے ایک اہم رکن نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی نے توقع کا اظہار کیا کہ یہ رہائی جمعرات کو ہو سکتی ہے, لیکن امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز کہا کہ ان کے پاس اعلان کرنے کو کچھ نہیں ہے. اسی اثنا میں جنوبی کوریا کے ٹیلی ویژن رپورٹس میں ان 3 کوریائی امریکیوں کے بارے میں بتایا گیا جو شمالی کوریا میں قید ہیں. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کرنے پر غور کر رہی ہے. نیو یارک ٹائمز نے جمعرات کے روز خبر دی ہے کہ صدر ٹرمپ نے پینٹاگون سے کہا ہے کہ 23,000 فوجیوں کی کمی کرنے کی تجویز پر کام شروع کیا جائے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجوں میں اس کمی کو صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان آئندہ متوقع بات چیت میں سودے بازی کے طور پر استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹرمپ نے اس سے پہلے جنوبی کوریا میں فوجوں کی کمی پر بات کرتے ہوئے دلیل دی تھی کہ اگر یہ فوجی وہاں رہتے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ سول ان کا خرچہ برداشت کرے. فلسطین کے صدر محمود عباس سے ایک بار پھر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن پی ایل او کے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں. محمود عباس کا انتخاب مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں جاری پی ایل او کی پارلیمان فلسطین نیشنل کونسل کے 4 روزہ اجلاس کے آخری دن جمعے کو عمل میں آیا. اجلاس کے بعد سینئر فلسطینی رہنما نبیل شاس نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ محمود عباس کو کونسل نے متفقہ طور پر پی ایل او کا سربراہ منتخب کر لیا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے جمعے کے روز کہا کہ ایک اعلی سطحی تجارتی وفد جس کی وہ قیادت کر رہے تھے بیجنگ میں چینی عہدیداروں کے ساتھ بہت اچھی بات چیت کے بعد اب واپس آ رہا ہے. انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں. چینی وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم اور صدر شی جن پنگ کے اقتصادی مشیر لیو ہی نے کی. دونوں وفود کے درمیان وسیع امور پر مذاکرات ہوئے جن میں چین کے تجارتی طریقہ کار پر شکایات شامل ہیں. 2 روزہ مذاکرات پر کچھ تجزیہ کاروں کو بڑی توقعات ہیں, لیکن کچھ کا خیال ہے کہ تمام اختلافات دور ہونا ممکن نہیں اور بات چیت کو جاری رکھنے کا فیصلہ خوش آئند ہوگا. امریکی محکمہ صحت کے حکام نے سلاد کے پتے میں مخصوص بیکٹیریا سے ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے قبل خبروں میں بتایا گیا تھا کہ رومین لیٹس نامی سلاد کے پتے کھانے سے امریکہ کے مختلف حصوں میں 121 افراد بیمار ہو گئے تھے جنہیں علاج معالجے کے لیے ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ سلاد کے پتے کھانے سے ہلاک ہونے والے شخص کے بارے میں فوری طور پر اس کے سوا کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ ہلاکت کیلیفورنیا میں ہوئی۔ پچھلے مہینے امریکی حکام نے غیر معمولی کارروائی کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ اگر انہیں کہیں سے بھی رومین لیٹس خریدا ہے تو اسے فوراً پھینک دیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ وہ یہ سلاد اس وقت تک استعمال نہ کریں جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے ریاست ایریزونا کے علاقے یوما میں نہیں اگایا گیا تھا۔ سعودی عرب کے لوگوں کے معیار زندگی کو جدیدیت میں ڈھالنے اور انہیں کھیل اور تفریح کی سہولتیں مہیا کرنے کے اپنے پروگرام پر سن 2020 تک 50 ارب سعودی ریال یعنی 13 ارب ڈالر سے زیادہ رقم صرف کرے گا۔ جدید دور کی جانب پیش رفت سے متعلق ولی عہد محمد بن سلمان کے اس پروگرام کے تحت یہ فنڈز تفریح، صحت، کھیل اور تعلیم کے فروغ پر خرچ کیے جائیں گے۔ جمعرات کے روز دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ایک تقریب میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین احمد خطیب نے بتایا کہ اس پروگرام کے ذریعے، جسے زندگی کے بہتر معیار کا نام دیا گیا ہے، سن 2020 تک روزگار کے 3 لاکھ نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزگار کے زیادہ تر مواقع جنرل اسپورٹس اتھارٹی کے ذریعے فراہم ہوں گے۔ سعودی بادشاہت میں حالیہ مہینوں میں کئی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جن میں سنیما گھروں کا کھلنا اور موسیقی کی تقریبات کا انعقاد، تفریحی مقامات پر عورتوں کو جانے کی اجازت دینا اور ان کے ڈرائیونگ کے حق کو تسلیم کرنا شامل ہیں۔ سعودی معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کو ملک کے اندر اور باہر سراہا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون نے یو ایف اوز یعنی آسمان پر نظر آنے والے پراسرار اجرام فلکی کے بارے میں تحقیقات کے ایک پروگرام کو خفیہ طور پر لاکھوں ڈالر فراہم کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ دنیا کے بعض علاقوں میں مبینہ طور پر دیکھے جانے والی پراسرار اڑن تشتریاں یو ایف اوز کہلاتی ہیں۔ ان کے متعلق عمومی خیال یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آتی ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے سیارے کی کوئی ذہین مخلوق زمین سے تعلق قائم کرنے یا اس کے بارے میں تحقیق کے لیے اپنی اڑن تشتریاں بھیج رہی ہے۔ تاہم ابھی تک ان دعووں کی سائنسی تصدیق نہیں ہو سکی۔ محکمہ دفاع کے مطابق اس سلسلے کا ایک خفیہ پروگرام سن 2012 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن دسمبر سن 2017 میں اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ مذکورہ پروگرام ابھی تک چل رہا ہے اور عہدیدار پینٹاگون میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی فوج کی جانب سے نشاندہی کیے جانے والے واقعات کی چھان بین کر رہے ہیں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز نے ریکارڈ اور عہدیداروں کے حوالے سے لکھا تھا کہ ہوا بازی سے متعلق خطرات کی نشاندہی کا جدید پروگرام 2007 سے سن 2012 تک جاری رہا تھا۔ اس پروگرام میں فضا میں پراسرار انداز میں پرواز کرنے والی طیارہ نما چیزوں کے بارے میں دستاویزات پیش کی گئیں جو کسی ظاہری قوت کے بغیر تیزی سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ عہدیداروں نے ایسی ویڈیوز کی بھی جانچ پڑتال کی جن میں پراسرار چیزوں کو امریکی فوجی طیاروں کا راستہ کاٹتے ہوئے اور ان کے مد مقابل آتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان ویڈیوز میں سن 2004 میں کیلیفورنیا کے ساحلی علاقے میں ایک بیضوی شکل کی طیارہ نما چیز بھی شامل تھی جس کا پیچھا نیوی کے 2 جیٹ طیارے کر رہے تھے۔ محکمہ دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ پروگرام ختم ہو چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ادارہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ کچھ زیادہ ترجیحی مسائل موجود ہیں جنہیں فنڈز کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اور اپنی پالیسی تبدیل کرنا ادارے کے بہترین مفاد میں تھا۔ اخبار نے لکھا کہ اس پروگرام کے ابتدائی طور پر فنڈ سینیٹر ہیری ریڈ کی درخواست پر دیے گئے تھے جو اس وقت اکثریتی پارٹی کے رہنما تھے اور جنہیں خلا سے متعلق چیزوں میں دلچسپی تھی۔ سینیٹر ریڈ پچھلے سال اپنے منصب سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس ان باتوں کے جوابات موجود ہیں تو وہ خود کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ سینیٹر ریڈ کی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جوابات نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنے موقف کی تائید میں کافی شواہد موجود ہیں۔ اس کا تعلق سائنس اور ہماری قومی سلامتی سے ہے۔ اگر امریکہ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے میں پہل نہیں کرے گا تو دوسرے ہم پر سبقت لے جائیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 6 مزدوروں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا ہے۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 6 مزدوروں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا ہے۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ لیویز حکام کے مطابق بلوچستان کے جنوب مغربی ضلع خاران کے علاقے لجے توک میں ایک موبائل کمپنی کے ٹاور پر کام کرنے والے 7 مزدوروں پر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کی جب مزدور سو رہے تھے۔ فائرنگ سے 6 مزدور ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز کے دستے جائے وقوع پر پہنچے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو سیول اسپتال خاران منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہلاک شدگان کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقے میں روانہ کیا گیا۔ علاقے میں لیویز کے رسالدار مولا بخش کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق صوبہ پنجاب کے علاقے اکاڑا سے ہے، اور میتوں کو وہاں بھیجنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ واقعے کی ذمہ داری کلدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی اور بلوچ ریپبلکن آرمی نے مشترکہ طور پر قبول کی ہے۔ بلوچستان میں اس سے قبل بھی دوسرے صوبوں سے محنت مزدوری کے لیے آنے والے محنت کشوں کے قتل کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ایسے بیشتر واقعات کی ذمہ داری صوبے میں سرگرم کلدم بلوچ عسکری تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ تاہم حالیہ چند ماہ کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد اس طرح کے حملوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
سابق وزیراعظم نواز شریف نے یہ کہتے ہوئے 2018 کے عام انتخابات کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ آزادانہ اور شفاف انتخاب کی توقع نہیں کرتے۔ احتساب عدالت کے باہر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا۔ تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے آئندہ عام انتخابات سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی توقع نہیں ہے کہ یہ انتخابات صاف و شفاف ہوں گے۔ نواز شریف کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب جمعے کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو اسلام آباد پولیس کے ایک افسر کو 2014 کے دھرنے کے دوران مشتعل ہجوم کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنانے سے متعلق مقدمے میں بری کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا،
ہمارے کئی لوگوں کو کنٹیمپٹ میں سزا ملی ہے، اور پتہ نہیں اور کنوں کو کتنے کو دینا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم اپنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے۔ میرا تو اعتماد فرینکلی اٹھ رہا ہے اس بات سے کہ یہ باتیں کرنے والے واقعی اب صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے جمعرات کو اطلاعات کے مطابق کہا تھا کہ آئندہ عام انتخابات خلائی مخلوق کروائے گی، لیکن اس کے باوجود حکمران جماعت مسلم لیگ نون ان انتخابات میں حصہ لے گی۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عباسی کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آزادانہ و منصفانہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ملک کے اعلیٰ عہدیداروں کو ایسے بیانات سے گریز کا مشورہ دیا جو محض مفروضوں پر مبنی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حال ہی میں ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں اس بات کا اندیا دیا کہ شاید عام انتخابات کے انعقاد میں بعض وجوہات کی بنا پر ایک ماہ کی تاخیر ہو جائے۔ نواز شریف نے عمران خان کے الیکشن کے التوا سے متعلق بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ انتخابات میں ایک دن کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے،
اور عوام کے انگوٹھوں کو ان کو پتا ہے کہ اب ان کے حق میں نہیں لگنے، اس لیے اب وہ التوا کی بات کرتے تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ شاید ان کے یہ، لیکن ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ ہم ایک دن کیا ایک منٹ ایک گھڑی بھی الیکشن میں تاخیر کو برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کریں گے۔
واضح رہی کہ عام انتخابات میں اب صرف چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ اگرچہ اسے قبل بھی بعض سیاسی شخصیات کی طرف سے انتخابات کے ملتوی ہونے کی باتیں سامنے آ چکی ہیں، تاہم الیکشن کمیشن کی طرف سے تاحال نہ تو کوئی ایسا بیان سامنے آیا ہے اور نہ ہی موجودہ حالات میں الیکشن میں تاخیر کا بظاہر کوئی امکان ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
پاکستان کے سیاستدانوں کے ان دعووں کے باوجود کہ پاکستانی میڈیا آزاد ہے، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز خصوصاً قدغن کا شکار ہیں. ہماری ساتھی نفیسہ خود بھائی نے اس پر یہ رپورٹ تیار کی ہے.
3 مئی کو دنیا بھر میں پریس کی آزادی کا دن منایا گیا، لیکن اس موقع پر پاکستان کے سیاستدانوں اور میڈیا کے نمائندوں کی متضاد آرا سامنے آئی کہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار پر کس حد تک قدغن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے کہا،
پاکستان میں صحافت پر کوئی قدغن مجھے دکھائی نہیں دیتی، اور اگر یہ تاثر کوئی دے رہا ہے تو غلط دے رہا ہے. آپ کے سامنے ہے الیکٹرانک میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، پرنٹ میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی صحافت پر قدغن لگ سکتی ہے؟ بے معنی ہے، پروپیگنڈا ہے.
یہ تھے پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی. دوسری طرف پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی کا کہنا تھا کہ ٹی وی چینلز کو لائسنس دینے والا ادارہ پیمرا کی اجازت کے بغیر وہ کوئی پروگرام نشر نہیں کر سکتے. پشتون تحفظ موومنٹ کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے بتایا،
جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو ابھی جو پشتون جو پشین والے جو انٹرویو چل رہے ہیں، اس پر ضابطہ اخلاق تو پیمرا نے مرتب کیا ہوا ہے، اور اس پر پیمرا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کوئی اینٹی عدلیہ یا اینٹی افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوگی، یہ پیمرا کے رولز بھی یہی بتاتے ہیں. جب کوئی ٹی وی چینلز یا کوئی کیبل ٹی وی لائسنس لیتا ہے تو یہ سب رولز پہ ہم سائن بھی کرتے ہیں. جو بھی ہمارے جو جب لائسنس ایوارڈ ہوتا ہے یا کیبل ٹی وی کا یا ریڈیو کا یا ٹی وی چینلز کا، یہ رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں پیمرا کی طرف سے کہ اگر کوئی بھی ایسا مواد جس سے عوام میں انتشار پیدا ہو، جس سے افواج پاکستان یا عدلیہ کے خلاف کسی کوئی جملے جسے ان کی تصدیق ہوتی ہو، اس پر جو ہے پابندی لگائی گئی ہے. پہلے پابندی پہ پہلی ذمہ داری پیمرا کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد کیبل آپریٹر پر بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ایسا کوئی مواد، ایسا کوئی ٹی وی چینل کے نشریات کیبل آپریٹر نہیں دکھائیں گے جو اس جرم کا مرتکب ہو رہے ہوں.
یہ تھے پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
ایران کے ساتھ امریکہ اور یورپ کا جوہری معاہدہ اس وقت امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران میں نئی تعزیرات لگانے کے لیے اپنے اتحادیوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی. ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے دو ماہرین ڈاکٹر مقتدر خان اور کامران بخاری سے سلسلے میں گفتگو کی. ان کی رپورٹ.
ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر معاہدے میں ترمیم یا اصلاح نہ کی گئی تو امریکہ اس سے الگ ہو جائے گا. اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کے لیے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا تھا کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ 12 مئی کے بعد کیا جائے گا. 12 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں ڈیلاویر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں،
دیکھیے 12 مئی کو سب سے دا ورسٹ کیس سینریو یہ ہے کہ پریسیڈنٹ ٹرمپ ایران کو ڈی سرٹیفائیو کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے سی آئی اے اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو رپورٹس آئیں گی وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ایران از فلفلنگ آبلیگیشن. تو اس کے بعد اب بال کانگریس کے کورٹ میں آ جاتا ہے کہ کانگریس کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ سینکشنز پھر سے لازم کریں ایران کے اوپر یا نہ کریں. تو اس کے لیے تقریباً 2 مہینے کا وقت ہے کانگریس کے پاس. تو اگر کانگریس ایکٹ نہیں کرتی اور نئے سیرے سے سینکشنز اگر وہ ایران پہ نہیں لاگو کرتی تو ایک قسم سے یہ ڈیل بغیر ٹرمپ کے سرٹیفیکیشن کے وہ بچ جائے گا، اور پھر 3 مہینے کے بعد پھر صورتحال ویسی ہی ہو جائے گی. لیکن اگر کانگریس بھی اگر ٹرمپ کی فالو کر کے سینکشنز لگاتا ہے تو اس صورتحال میں یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ اب جے سی پی او اے برقرار نہیں ہے کیونکہ امریکہ نے اس کو پوری طرح سے وائلیٹ کر دیا ہے.
صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جوہری معاہدہ ایسی وقت کیا گیا جب اس پر عائد تعزیریں مؤثر ہونا شروع ہو رہی تھیں، اور یہی حکمت عملی اب بھی کارگر ہو سکتی ہے. تاہم واشنگٹن میں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو کامران بخاری کہتے ہیں،
بات یہ ہے کہ مزید سینکشن تو اور بھی ڈالے جا سکتے ہیں, لیکن کیا معاہدے کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ یعنی کہ معاہدے کے تحت جو سینکشن ریلیف ملی تھی ایران کو, کیا اس میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ پھر یہ ہے کہ اگر امریکہ کرتا ہے تو یورپی ممالک نہیں کر رہے, چین اور روس نہیں کر رہے, تو اس سینکشن کی کیا حقیقت ہوگی؟
ایران کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے اس معاہدے میں شریک یورپی ممالک اور روس اور چین بظاہر امریکہ کے ہم نوا نظر نہیں آتے. اس کی وجہ ان کے مالی مفادات بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر خان کہتے ہیں,
اکنامک اور کیا کہ ڈپلومیٹک پرابلمز پیدا ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر بہت ایران اور جو یورپین ممالک چائنا اور رشیا بھی ہے, وہ آلریڈی ایران کی اکانومی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. کئی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو آلریڈی ایران کے ساتھ آئل ایکسپلوریشنز کر رہے ہیں اور ٹریڈ کر رہے ہیں. تو اگر یونائٹڈ اسٹیٹس یونیلیٹرلی سینکشنز امپوز کرتا ہے تو وہ سینکشنز اب نہ صرف ایران کے اوپر ہوں گے بلکہ ان کمپنیز کے اوپر ہوں گے جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں.
بخاری کہتے ہیں کہ علاقے کے دیگر ممالک کی نسبت ایران پر امریکہ کا دباؤ زیادہ ہے, اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نیا معاہدہ تشکیل دیا جائے, جبکہ خطے میں ایران کے عمل دخل کے اثرات بھی نظر آنے لگے ہیں.
اسد حکومت کا جو پلڑا بھاری ہوا ہے, داعش کے خلاف جو جنگ عالمی سطح پہ ہو رہی ہے, اس میں اس کا فائدہ ایران کو ہو رہا ہے. اسی وجہ سے اسرائیل کو بھی جو ہے بہت زیادہ تشویش ہے کہ بھائی ایران کا بڑا بڑھتا ہوا اثر رسوخ اس کے بارڈرز کے اوپر اس کی جو سلامتی کے لیے کس حد تک جو ہے وہ مضر ہے. تو اس میں اس معاہدے کو چینج کرنے کے لیے ایک تو وہ کیمپ ہے جو ٹول چاہتا ہے, دوسرا وہ کیمپ کہتا ہے کہ بھائی یہ 7 سال کے بعد تو جو ہے کچھ پابندیاں ہٹ جائیں گی, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پورے معاہدے کو پڑھیں تو بہت ساری پابندیاں ایسی ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوں گی.
کسی نئے معاہدے کے لیے حالات بظاہر سازگار نظر نہیں آتے, اور 7 سال بعد کیا ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے.
خطے کے اندر جو بڑھتا ہوا انتشار ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ کچھ پتا نہیں ہے.
مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عراق میں آئی ایس ایل یعنی داعش کی شکست کے بعد 12 مئی کو پہلے قومی انتخابات ہو رہے ہیں. عراقی ووٹرز کونسل کے نمائندوں کے 329 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے. یہ وہ سیاسی ادارہ ہے جسے عراق کے صدر اور وزیر اعظم کے انتخاب کا کام سونپا جائے گا. وائس آف امریکہ کے رباس مجید کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
عراقی حکام نے گرچہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کی یقین دہانی کرائی ہے, تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں کہ آئندہ کے انتخابات اس قسم کا استحکام لا سکیں گے جس کی بہت سے عراقی امید کر رہے ہیں. انتخابات میں تقریباً 7,000 امیدوار ہیں. گرچہ داعش کے عسکریت پسند منظرنامے سے غائب ہو گئے ہیں, عراقی آبادی بدستور نسلی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہے. سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عقیل عباس کہتے ہیں,
The challenge with this election is that will it produce political arrangements that would strengthen these security gains?
اس انتخاب میں چیلنج یہ ہے کہ کیا اس سے ایسا سیاسی انتظام سامنے آ سکے گا جو سیکورٹی کی کامیابیوں کو مضبوط کر سکے اور انہیں سیاسی فوائد میں تبدیل کر سکے. بنیادی طور پر عراق کے اندر سیکورٹی کی صورتحال میں عدم استحکام کے بعد تبدیلی آئی ہے, اور اب اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ سیاسی استحکام حاصل کیا جائے, اس لیے کہ سیاسی اعتبار سے ملک اب بھی عدم استحکام کا شکار ہے. حتیٰ کہ غالب شیعہ گروپوں کے درمیان بھی گہرا اختلاف موجود ہے. مثال کے طور پر وزیر اعظم حیدر علی آبادی اور نائب صدر نوری المالکی دونوں کا تعلق دعویٰ پارٹی سے ہے, لیکن ان کی پشت پناہی مختلف اتحاد کرتے ہیں. اس کی جزوی وجہ یہ ہے کہ مالکی ایران کی حمایت کرتے ہیں, جبکہ آبادی کے بارے میں زیادہ امکان ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد شیعہ حریف ہادی الامیری ہیں جو ایران کی پشت پناہی رکھنے والے پاپولر موبیلائزیشن یونٹ کے سربراہ ہیں, جسے شیعہ ملیشیا کی زبردست حمایت حاصل ہے، حتیٰ کہ سنی بھی اختلاف کا شکار ہیں، جن میں حریف سالم الجبوری اور اسامہ النجیفی مختلف دھڑوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اندرون ملک 300,000 کے قریب بے گھر ہو جانے والے افراد سیاسی صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا رہے ہیں، جن کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے کیمپوں میں ووٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ وہ ایران کی پشت پناہی رکھنے والی ملیشیا کے ڈر سے اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا چاہتے۔ ملک کے اندر کردستان کے علاقے میں مزید اختلافات کا سامنا ہے، جہاں کرد سیاسی پارٹیاں الگ الگ ٹکٹ پر مقابلہ کر رہی ہیں۔
We want the sectarianism to disappear, that this is Shiite, this Sunni, this is Kurd, or this is...
ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت ختم ہو، یعنی کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کرد ہے یا یہ کہ عیسائی ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان آئے گا اور ملک کی خدمت کرے گا۔ عراق میں داعش کے مضبوط گڑھ سے ان کے خاتمے کے بعد بہت سے عراقی یہ توقع کرتے ہیں کہ الیکشن سے ملک کے اندر نسبتاً استحکام اور سیکورٹی کا دور آئے گا، تاہم سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ 12 مئی کا انتخاب کون جیتتا ہے، ملک کا سیاسی منظرنامہ امکانی طور پر منقسم ہی رہے گا۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں روہنگیا پناہ گزینوں کو غذائیت کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ بڑی تعداد میں امدادی تنظیمیں وہاں 8 ماہ سے زیادہ عرصے سے موجود ہیں۔ امدادی کارکن کھانا مہیا کر رہے ہیں اور غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کا علاج کر رہے ہیں، لیکن ان کیمپوں میں موجود ماؤں کو بچوں کے لیے مزید غذا کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کے ضلع کاکسز بازار سے وائس آف امریکہ کے لیے جیسن پیٹنکن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ہر صبح ایک باورچی خانے سے بنگلہ دیش میں موجود ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ پناہ گزین گزشتہ برس لٹے پٹے بنگلہ دیش پہنچے تھے، بہت سے ایسے تھے جو اپنے دیہات پر فوج کے حملوں کے بعد بھاگے اور کئی روز سے فاقے سے تھے، لیکن تقریباً 9 ماہ گزرنے کے بعد خوراک کی باقاعدگی سے تقسیم کے باوجود بھوک اب بھی ان پناہ گزینوں کا مسئلہ ہے، جن کی تعداد 7 لاکھ سے اوپر ہے۔ بہت سے خاندان ایکشن اگینسٹ ہنگر نامی تنظیم کی جانب سے تقسیم کیے گئے کھانے پر انحصار کرتے ہیں۔ عبد الصوبی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ تقریباً ہر روز یہاں آتے ہیں۔ مجھے کھانا پکانے کے لیے مچھلی، سبزیاں، مرچیں خریدنے کی ضرورت ہے، میں یہ کہاں سے لوں گا؟ چنانچہ میں اپنے بچوں کو یہاں لے آیا ہوں۔ یہ کھانا مفت دیتے ہیں اور جب ہم جانے لگتے ہیں تو یہ ہمیں بسکٹ دیتے ہیں، مگر مفت کا کھانا سب کو صحت مند رکھنے کے لیے کافی نہیں۔ ایکشن اگینسٹ ہنگر نامی گروپ کا کہنا ہے کہ کیمپوں میں موجود بچوں کی تعداد کا 1/5 غذائیت کی کمی کا شکار ہے۔ اس کلینک میں ہر ہفتے غذائیت کی شدید کمی کے شکار 120 لوگوں کا علاج ہوتا ہے۔ روشیدہ کی بچی 6 ماہ کی ہے اور وہ غذائیت کی کمی کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ کافی خوراک نہ ملنے کے باعث اسے ماں کا دودھ میسر نہیں۔ رشیدہ کہتی ہیں کہ اگر انہیں کوئی ذریعہ آمدنی مل جائے تو وہ اپنے بچوں کی بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہیں، مگر بنگلہ دیش کی حکومت پناہ گزینوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور وہ میانمار میں، جہاں ان کے پاس خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، واپس جانا نہیں چاہتی۔
I'm not going back because if we return they will give us trouble again. We need to get our rights first. We are here in Bangladesh for justice. If we don't get it,
میں واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اگر میں واپس گئی تو وہ ہمیں پھر پریشان کریں گے۔ ہمیں پہلے اپنے حقوق حاصل کرنا ہے۔ ہم انصاف کے لیے یہاں بنگلہ دیش میں موجود ہیں۔ اگر انصاف نہ ملا تو ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تشدد کے واقعات نے ماؤں کو صدمے سے دوچار کیا ہے۔ گزشتہ برس ہونے والے حملوں کے بعد ذہنی صدمے کی شکار مائیں اپنے بچوں کی مناسب دیکھ بھال سے قاصر ہیں۔ ان روہنگیا ماؤں کو مزید مدد کی ضرورت ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
یونانی جزیرے لیسبوس میں جمعے کے روز کشیدگی جاری ہے جہاں ایک روز پہلے پولیس نے ان برہم مظاہرین پر گیس اور بے ہوش کرنے والے گرینیڈز پھینکے جو حکومت کی مہاجرین کی پالیسی اور وزیر اعظم ایلنس ٹیپاس کے دورے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. جمعرات کے روز ایک موقع پر مظاہرین نے ایک پولیس بس کو الٹنے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس افسران نے انہیں وہاں سے نکال دیا. یونانی جو اس جزیرے اور چار دوسرے جزیروں پر رہ رہے ہیں سن 2016 کے اس معاہدے پر ناراض ہیں جو یونان، ترکی اور یورپی یونین کے درمیان طے پایا تھا. سمجھوتے کے تحت ان تارکین وطن کو جو ترکی سے یورپی یونین پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں یونانی جزیرے میں قیام کی اجازت دی جائے گی توقتے کہ انہیں واپس ترکی واپس نہ بھیجا جائے اور یہ کہ وہ یونان میں پناہ کی درخواست دے سکیں. ماریا گاؤں کی رہائشی لونس کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں تارکین اور پناہ گزینوں کو کہیں اور رکھیں. ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی تعداد 2-3 ہزار ہوگی جو اب زیادہ ہو گئی ہے. ہر روز بسیں آتی ہیں جو بھری ہوئی ہوتی ہیں. اندازہ کیجئے پچھلے سال اس وقت تک 18 ہزار افراد آ چکے تھے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا. میدان بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے آگ جلانی شروع کر دی ہے, وہ کھیتوں کو آگ لگا رہے ہیں. میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تھے ماریا گاؤں کے ایک رہائشی کے الفاظ. پشاور پریس کلب کے سامنے پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جس میں انہوں نے ٹانک میں پولیس کے ہاتھوں ایک کارکن کی ہلاکت کے معاملے پر انصاف کا مطالبہ کیا جبکہ ریاستی اداروں پر ساتھیوں کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا. پی ٹی ایم کے کارکنان نے اس موقع پر کہا کہ ان کو نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون کالز بھی موصول ہوتی ہیں جبکہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ملک بھر میں گرفتاریاں اور دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکن نیاز بین ملنگ نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ راولپنڈی سے گزشتہ روز ان کے ایک ساتھی سرور داوڑ کو اٹھایا گیا جسے بعد میں چھوڑ دیا گیا. جبکہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں کارکن عرفان بٹھنی جو 10ویں کلاس کا طالب علم تھا ماورائے عدالت میں قتل کر دیا گیا جس کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ پولیس ملوث اہلکاروں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکن ڈاکٹر عبدالحی نے اس موقع پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ اتوار کو سوات میں ہونے والے جلسے میں شریک ان کے 22 کارکنان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا جنہیں آئندہ تنظیم کے کسی بھی جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے ڈرانے اور دھمکانے کے بعد رہا کر دیا گیا. قرن افریقہ کے ملک جیبوتی میں قائم امریکی فوجی اڈے پر چین کی طرف سے لیزر حملے کو امریکی حکام انتہائی خطرناک اور شرنگیز قرار دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے چین کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. جبکہ جمعے کے روز چین کی وزارت دفاع کے ایک مختصر بیان میں ان الزامات کو جھوٹا قرار دیا گیا. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خاتون نے کہا کہ چین نے اس نام نہاد تنقید کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر کے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں. دوسری طرف امریکی وزارت دفاع کے ترجمان ڈانا وائٹ کا کہنا ہے کہ چین کے فوجی اڈے سے کم از کم 3 مرتبہ انتہائی طاقتور لیزر فائر کیے گئے جن سے دو امریکی بھائیوں کی آنکھوں پر معمولی سے زخم آئے. اس واقعے نے چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو مزید بھڑکا دیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی دفتر خارجہ کی سالانہ انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ کے اجرا پر وزیر خارجہ کے قائم مقام کی ذمہ داریاں انجام دینے والے جان سلیوان نے کہا کہ شمالی کوریا دنیا کی انتہائی جابر اور ظالم حکومتوں میں سے ایک ہے. ان کا کہنا تھا کہ کم انتظامیہ منصوبہ بندی کے تحت اپنے عوام کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کرتی ہے تاکہ جبری مشقت, چائلڈ لیبر اور شمالی کوریا کے عوام کی خدمات کو برآمد کر کے حاصل کیا گیا پیسہ اپنے غیر قانونی جوہری پروگرام پر خرچ کر سکے. شمالی کوریا کے عوام کو تقریباً ہر شعبے میں اپنی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے, جن میں ماورائے عدالت قتل شامل ہیں. گزشتہ سال ایک منحرف نے بتایا کہ اسے اسکول سے نکال کر 11 موسیقاروں کو سرعام سزائے موت دیکھنے پر مجبور کیا گیا, جن پر ایک فحش ویڈیو بنانے کا الزام تھا. منحرف نے قیدیوں کو قتل کرنے کا صفاکانہ طریقہ بیان کیا, جس کے لیے طیارہ شکن بندوقوں کو استعمال کیا گیا, جبکہ موت کے بعد لاشوں کو ٹینک سے کچل دیا گیا. بعض اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کی حکومت نے حب الوطنی کی تقریبات کے موقع پر سونے والوں کو سزائے موت دے دی. منحرفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت سیاسی قیدیوں, معذوروں اور چین سے واپس آنے والی ماؤں کے بچوں کو مار ڈالتی ہے. متعدد منحرفین کے بیانات اور غیر سرکاری تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق کئی حراستی مراکز میں حکام قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں. تشدد اور ظلم کے طریقوں میں شدید مار پیٹ, شدید گرم یا سرد درجہ حرارت میں دیر تک رکھنا, الیکٹرک شاکس دینا, سرعام برہنہ کرنا اور چھوٹی کوٹھی میں کئی کئی ہفتوں کی قید تنہائی شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق بعض اوقات ماؤں کو ان کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھنے پر بھی مجبور کیا گیا. اگرچہ سیاسی بنیاد پر قید اور نظر بند کیے گئے افراد کی مجموعی تعداد معلوم نہیں, لیکن کوریا انسٹیٹیوٹ آف نیشنل یونیفیکیشن کے گزشتہ سال کے وائٹ پیپر کے مطابق شمالی کوریا کی حکومت نے 80,000 سے 1,00,000 کے درمیان سیاسی قیدیوں کو ان جیلوں میں رکھا ہوا ہے جنہیں کوالیزو کہا جاتا ہے. غیر سرکاری تنظیموں اور ذرائع ابلاغ کے مطابق عام قیدیوں کے مقابلے میں سیاسی قیدیوں کو سخت سزائیں اور دفاع کے کم مواقع دیے جاتے ہیں. حکومت سیاسی نظام پر تنقید کرنے والوں کو سیاسی مجرم قرار دیتی ہے. منحرفین کا کہنا ہے کہ سیاسی قید خانوں اور حراستی مراکز میں بیشتر قیدی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے. مسٹر سلیوان نے کہا کہ امریکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں پر پابندیاں برقرار رکھے گا. انسانی حقوق کو پامال کرنے والا چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو, چاہے شمالی کوریا میں ہی ہو, ہماری پہنچ سے دور نہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر اسکپ سسک. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5 منٹ کے بلٹنز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ان بلٹنز کو آپ ریڈیو پر سن سکتے ہیں، ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔